حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، امامت و ہدایت کے عنوان سے آج ہم اپنی چھٹی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وجعلنا منہم ائمتا یہدونا بامرنا، کہ ہم بناتے ہیں، ہمارا کام ہے بنانا، ہم قرار دیتے ہیں ان میں سے ائمہ کو، اماموں کو۔ کس لیے بناتے ہیں امام؟ یہدونا بامرنا، کہ وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ اعزاز محترم، امامت، امام، نظام سیاسی اسلام، یہ بحث ہے ہماری، لیکن ابھی ہم نے نظام سیاسی اسلام، اسلام کا سیاسی نظام، صحیح معنی میں اس پر گفتگو نہیں کی ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ ایک مفصل وقت، ایک مفصل فرصت چاہیے کہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی اور دوبارہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا تو انشاءاللہ نظام ولایت، کل بھی عرض کیا تھا کہ خود ولایت کے اوپر بحث کریں گے کہ ہمارے نزدیک ولایت اور امامت کہتے کسے ہیں، امام ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے۔ یہاں اس گفتگو میں صرف اشارہ کر سکیں گے کیونکہ ابھی ہم بحث کے اس مرحلے میں ہیں کہ جو ابھی تک مرحلہ دفاعیہ ہے، سمجھ لیں کہ ہم طول تاریخ میں یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے کہ ایک نظر ہماری ہے امامت کے حوالے سے، اور ہم نے کہا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، پس جب اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے تو امامت ہم پائے یہ نبوت ہے۔ درجات کے اعتبار سے امامت ایک ایسا درجہ ہے کہ جو اپنی بعض کیفیات میں نبوت جیسا ہے، جس طرح سے نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ کا کام ہے نبی بنانا، اسی طرح سے امام بھی اللہ کا کام ہے کہ وہ بنائے اور بھیجے۔ اب یہ جو امام ہے، لازم بات ہے جب ہم اس کو منصوص من اللہ کہہ رہے ہیں تو اب اس کی کیفیات کیا ہوں گی، ایک مفصل بحث ہے کہ اس پہ صحیح معنی میں آ کر گفتگو کی جائے، اور امام اور امام کا جو مقام ہے اس کائنات تکوین و تشریح میں وہ کہاں ہے، ان کے لیے ایک لازمہ تو مفصل ایک بحث کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ہم جس مرحلے بحث میں ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ اس سال جو آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا دفاع کریں، یہ ثابت کریں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، بس بحث اسی وجعلنا منہم ائمہ کی گرد ابھی تک گھوم رہی ہے، اور ہم نے یہ اس بات کیا مسلسل گفتگووں میں کہ اب جو ہمارے مقابل پر نظریہ ہے برادران اہل سنت کا، انہوں نے کہا وجوب سمعی ہے، لوگوں کا کام ہے بنانا، اللہ نہیں بناتا، تو ہم نے کہا یہ ثابت بھی تو کریں، صرف کہنا تو نہیں ہے، ثابت کریں۔ آپ نے وجوب سمعی کی جو دلیل دی ہے جا کر دیکھ لیجئے، متکلمین نے یہ بحث کی ہے کہ یہ حدیث پیغمبر کہ مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتت الجاہلیہ، یہ ثابت ہے حدیث، متفق علیہ ہے اور اس بنا پر امام کا انتخاب ہونا ضروری ہے۔ علامہ تفتازانی کی ملل و نہل سے عبارت کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے کہا یہ ایک ایسا اصول دین ہے جس پر سب سے زیادہ مسلمانوں میں تلوار چلی ہے، اتنا مہم ہے کہ لوگوں نے دفن رسول پر تعیین امام کو ترجیح دی۔ علماء اہل سنت کی یہ باتیں کوٹ کی میں نے، تو بس اتنا مہم ہے۔ اب میرا سوال پھر وہی ہے کہ پہلے تو یہ بتلائیے کہ وہ یہ جو امامت ہے جس کے لیے آپ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ کس شکل میں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، ہم نے جب منصوص من اللہ کہا ہے تو 1400 سال سے منصوص من اللہ ہی ہے، ہم نے کبھی ٹریک نہیں بدلا کہ آج یہ کل وہ پرسوں وہ، نہیں، ہم بالکل ایک ہی لائن پہ چلے آ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی ہمارے 12 امام تھے، آج بھی ہمارے 12 امام ہیں، قیامت تک 12 ہی رہیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا شروع سے 14۔ اسی لیے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض نے کوشش کی، بلکہ یوں کہا جائے کہ بعض نے یہ کوشش کی کہ یہ اس بات کیا جائے کہ شیعوں نے امامت کے مسئلے کو بعد میں پیش کیا ہے، رسول کے زمانے میں نہیں تھا، کبھی رسول نے امامت کی بات نہیں کی، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو عزیز امان، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ بات کہیں گے تو میں جواب میں کہوں گا کہ آپ کا مطالعہ اپنی ہی کتابوں کا ناقص ہے، اس لیے کہ صحائے ستہ کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ امامہ امتی، میرے امت کے 2 امام ہیں۔ پیغمبر کی حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، قعدا او قاما، اب اس کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ چاہے بیٹھے ہوئے ہو چاہے کھڑے ہوئے ہو، یعنی کیا، لغوی اعتبار سے ہر حالت میں چاہے بیٹھے ہو چاہے کھڑے ہو امام ہے، اصطلاحی اعتبار سے چاہے میرا حسن صلح کرے یا میرا حسین قیام کرے، دونوں حالتوں میں دونوں امام ہیں، حالت صلح میں بھی امام ہے، حالت قیام میں بھی امام ہے۔ مت کہنا کہ صرف تلوار چلانے والا امام ہے، بلکہ امام جس حالت میں ہوتا ہے امام ہوتا ہے، اور امام اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ جو 1400 سال کی ہسٹری ہے عزیزو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بحث یہی ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ، ہم نے 1400 سال سے امام کہا ہے تو امام ہی ہے اور ہم امامت ہی کے قائل ہیں، 1400 سال سے ہمارا اصول دین امامت ہی کہلاتا ہے۔ اب آپ نے کبھی کسی کو خلیفہ کہا، کبھی کسی کو امام فقہی کہا، کبھی کسی کو بادشاہ کہا، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ بات کریں، آپ کہتے ہیں خلیفہ، تو عرض کیا ایسا خلیفہ، 100 سال ہو گئے خلافت کا، باپ پھر بھی کوئی ایسا خلیفہ آج کے دور میں بتلائیے کہ جس کی معرفت کا نہ ہونا کفر کا باعث بن جائے۔ امام فقہی کو دکھلا دیجئے، چلے بادشاہ کو دکھلا دیجئے، اور یہ جو بادشاہت کا مسئلہ ہے، دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ جی ہر حکومت کا بادشاہ، تو پھر یہ تو تعین ہونا چاہیے نا کہ کون سی حکومت کا بادشاہ وہ امام ہے جو اس حدیث سے مراد ہے۔ اسلامی حکومتیں بہت ساری ہیں، ہر جگہ ایک بادشاہ ہے، تو کون سا بادشاہ صحیح ہے؟ اور ایک، اب یہ دیکھیے، ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ نظام ہیں، محمد بن قاسم 712 عیسوی میں ہندوستان آیا۔ اب یہ بحث ہے تاریخ کا، یقین کیجئے اس وقت زمانہ وہ آ گیا ہے کہ اب تاریخ کا ایک ریوائز ایڈیشن لکھنے کی ضرورت ہو گئی ہے، تاریخ کو دوبارہ سے لکھا جائے، اس نظر سے لکھا جائے جو بنی امیہ یا بنی عباس کے دسترخانوں کا صدقہ نہ ہو، تعصب کی آنکھ سے نہ لکھی گئی ہو، حقیقتوں کو بیان کرے۔ بھائی سوال ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ بھی کرتے ہیں سوال، انہوں نے اٹھایا یہ سوال، آج بھی کرتے ہیں، اور تاریخ میں جو بھی صاحب نظر تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی محمود غزنوی کو سومنات پر 17 حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مسلمان تھا، مسلمان بادشاہ تھا، اسلامی حکومت بنانا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جمع کر لے تو آئے گا، اس کی کوئی توجیہ بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ پھر 17 حملے کس لیے؟ تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے، آتا تھا سومنات کا مندر لوٹتا تھا، پھر چلا جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر چلا جاتا تھا، 17 دفعہ کرنے، 17 حملوں کی سوائے اس کے کوئی اور توجیہ نہیں ہے کہ اپنا خزانہ پر کرنا چاہتے تھے، اور کوئی توجیہ ہے آپ کے پاس؟ یہ جو سارا محمود بن، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی وہ شخص ہے کہ جس کو خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس کے گناہ ایک پلڑے میں امت کے دوسرے پلڑے میں، اس کا پلڑا بھاری، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے والا۔ اب اس کے مقابلے پہ یہ تو چکے، تاریخیں جتنی بھی اس وقت موجود ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جو درباری تاریخیں ہیں۔ اب درباری تاریخوں کی نوعیت یہی ہوتی ہے کہ درباری تاریخ دان کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتا ہے، کہا نہیں وہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو اس کو بخشوا دے گا۔ کیا کام ہے؟ کہا اس نے قرآن پر اعراب گزاری کرائی اور نقطے وغیرہ لگوائے، تو آپ نے لکھ دیا اور ہم نے مان لیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب تاریخ میں بحث ہوتی ہے کہیں اعراب کی، اب آپ جائیے، جیسے ہی آپ حوضے میں داخل ہوں گے، نہ ہو عربی پڑھنا شروع کریں، جب آپ صرف و نحو پڑھیں گے تو نحو کی ابتدا میں ملے گا کہ اس علم کی ابتدا مولا کائنات سے ہوئی ہے۔ اپنے صحابی ابو اسد دوئیلی کو امام نے تعلیم کیا کہ کہاں زبر لگنا ہے، کہاں زیر لگنا ہے، کہاں پیش لگنا ہے، تو علوم کی ابتدا ائمہ کے پاس ہے، ناممکن ہے۔ یہ جو مصحف کے بارے میں ہے کہ فلاں صاحب نے سارے نسخوں کو جمع کر کے ایک کر کے عالم اسلام پر، عزیزو ان کے پاس اپنے حکومت بازیوں سے فرصت نہیں تھی ان چیزوں کی کہ یہ قرآن کے بارے میں سوچتے۔ یہ مولا کائنات کا کام ہے، انہوں نے کہا کہ پورے عالم اسلام میں ایک مصحف ہونا چاہیے، اور جو مصحف سے واقع ہوگا وہ بتلائے گا کون سا مصحف صحیح ہے، جو ناطق قرآن وہ بتلائے گا۔ اسی طرح سے نقطے امام سجاد علیہ السلام نے لگوائے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا بتلائیں گے کہ نقطہ کہاں لگنا ہے؟ یہ ثابت ہوا تاریخ میں۔ آگے میں ایسے نہیں کہہ رہا، آکاش پر اب موضوع تاریخ ہوتا تو میں بتلاتا آپ کو۔ 712 میں یہ آ گیا، اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی اکبر ہے تو کبھی بابر ہے تو کبھی کون ہے، کبھی کون ہے، ایک پورا سلسلہ ہے۔ کون ہیں یہ لوگ بتائیں؟ 1100 سال کی ہسٹری ہے نا آپ کی، 1400 سال اسلام کو ہو گئے۔ خلافت بنو امیہ یہاں پر ہے، بابر کی حکومت یہاں پر ہے، تو خلیفہ امام ہے یا بادشاہ امام ہے؟ بتائیں، کر کے بتلائیے نا۔ اگر آپ امور دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک جگہ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، اب ان دونوں میں سے کون ہونا چاہیے؟ یہ تو فیصلہ آپ کر کے بتلائیں گے۔ اب پھر درباری تاریخوں کے نتائج، اب یہ تاریخوں میں لکھا ہوا، فلاں بادشاہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ ٹوپیاں سی سی کے گزارا کرتا تھا، فلاں صاحب تھے وہ قرآن لکھ لکھ کے گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ یہ لکھ رہے ہیں، وہاں جب ان کے قصے سامنے آتے ہیں تو ایک الگ تاریخ سامنے آتی ہے۔ یہ جس کو آپ اتنا متقی اور پرہیزگار بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں تاریخ نے لکھا، کون ہے؟ شاہجہاں، جس نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنا دیا۔ اب یہ بھی قصہ، یہ جو ہے نا محبت کی داستان، اس کی بھی کبھی حقیقت اگر آپ کو سناؤں گا وقت ملا تو پتہ لگے گا کہ تاج محل کیا ہے۔ صرف بادشاہ کی عیاشی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بیوی تھی اس کی، یہ کون تھی، کیا تھا، یہ ایک بحث ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا عرض کروں گا۔ اور اس کے سامنے ایک اور کالا، یہ سفید دریا کے اس طرف سفید تاج محل ہے، اس طرف کالا بنوانا چاہتے تھے۔ انہی باتوں کو بہانہ بنوا کر اورنگزیب نے اپنے باپ کے اوپر قیام کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اپنے باپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، باپ کو جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیے، ہمارے بارے میں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اور اکثر خصوصاً نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر امام امام تھے اور امامت تھی، نظام سیاسی امامت ہے، تو ہمارے آئمہ نے حکومت کہاں کی ہے؟ اگر اسلام کا نظام امامت ہے، ولایت ہے، تو صاحب ولایت نے ولایت کہاں حکومت کی ہے، کہاں کی ہے حکومت؟ امام کا کام ہے نا حکومت کرنا۔ دیکھیے، یہ تو وہ مرحلہ ہے جہاں منصوص من اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک عام دنیاوی بادشاہ، یاد رکھیے، ایک عام دنیاوی بادشاہ جب تک اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا رہتا ہے، چاہے تخت پر ہو یا نہ ہو، بادشاہت کرتا ہے۔ بھائی تخت سے ہٹا دیتا ہے تو کیا وہ بادشاہت ختم ہو جائے؟ نہیں، بہت ساری کیسز ہیں دنیا میں، آپ کو مثالیں ملیں گی کہ ایک نے دوسرے کو ہرایا، وہ فرار ہو گیا، فرار ہونے کے بعد اسے دوبارہ فوج جمع کی۔ کیوں جمع کر رہا ہے؟ اس لیے کہ خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ تو جب تک اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا رہے گا، اپنی حکومت کے لیے کوشش کرتا رہے گا، تو آپ چاہے تخت پر رہے، چاہے تخت کے نیچے رہے، جب تک خود کو بادشاہ سمجھ رہا ہے تو بادشاہ ہے۔ امامت وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر چاہنا نہ چاہنا نہیں ہے، امام کو اللہ نے امام بنا دیا، اب اگر چاہے بھی تو خود کو غیر امام نہیں سمجھ سکتا، ایک لحظے کے لیے بھی خود کو امامت سے جدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو جو ایک لحظے کے لیے بھی اپنی حکومت سے جدا نہ ہوا ہو، کیا اس نے حکومت نہیں کی ہوگی؟ اس نے حکومت کی ہے، اور اس کی حکومت ہی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، جب میرے مولا کائنات نے ابتدائے ولایت میں اپنی ولایت کے لیے لوگوں سے گواہی طلب کی، کتنے لوگ آئے؟ مولا کائنات لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہے کہ آؤ گواہی دینے کے لیے۔ جناب زہرا اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دروازوں پہ جا جا کے کہہ رہی ہیں، انسیتو قول رسول اللہ یوم الغدیر، کیا تم یوم غدیر رسول اللہ کا یہ قول بھول گئے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بھول گئے کیا تم؟ یہ متواترات میں سے حدیث، یہ صرف ضمن میں کرتا جاؤں، ان حدیثوں میں ہے کہ جو حدیث فاطمات کہلاتی ہے، یہ حدیث، اس حدیث کی پہلی راوی بھی فاطمہ ہے اور آخری راوی بھی فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہے۔ بس پوری اور جتنا سلسلہ ہے سب کی سب اہل بیت کی فاطمہ ہیں۔ یہ کبھی موقع ملے، یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ بیان کرنے والی، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے، دیکھیں کیا کر رہی ہے، جناب اتنا کچھ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، چار آدمی گئے۔ تو اب یہ وہ بادشاہ ہے، اب یہ صرف تسامحن کہہ رہا ہوں، ورنہ معذرت کے ساتھ خود امیر المومنین کی خدمت میں کہ یہ لفظ صرف تسامحن عرض کر رہا ہوں، اپنے وقت کا بادشاہ، حکومت کرنے والا، اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا رہبر، چار افراد سے جس کی حکومت شروع ہوئی، آج اس کے ماننے والے دنیا میں 4 کروڑ سے زیادہ موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد تاریخ میں یہ بتلا رہی ہے کہ کوئی حکومت کر رہا ہے، کسی کی حکومت چل رہی ہے، تبھی تو ہے حکومت، تبھی یہ 4 سے 4 کروڑ کس نے بنائے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا نظام ولایت کے تحت عرض کروں گا کہ کس طرح ایمان نے کام کیا ہے، اور کیا نظام ولایت کے پائے کیا ہیں، کس طرح سے ایمان نے کام کیا ہے۔ یہ امام ہے جس کو خدا نے بنایا ہے، ایک لہجے کے لیے بھی یہ اپنے آپ کو امامت سے جدا نہیں سمجھ سکتا، اس کو زیادہ نہیں ہے۔ یہاں دنیاوی بادشاہ کا یہ عالم ہے کہ جب اورنگزیب نے شاہجہاں کو اندر کر دیا جیل میں، اور سخت زمانہ قائد میں بہت سختی کرنا، آخری عمر میں شاہجہاں اس سختیوں کی وجہ سے، اس قید کی وجہ سے اندھا ہو گیا۔ اب پوچھو تاریخوں سے، تاریخ دانوں سے، کہ جس کے بارے میں تم لکھ رہے ہو کہ ٹوپیاں بناتا تھا، قرآن لکھتا تھا، اب کہاں گیا تقویٰ باپ کے سامنے؟ کلرس کیا تھا، جناب یوسف اللہ کے نبی ہو کر اپنے باپ کے احترام میں نہیں اٹھے، اللہ نے ان کی نسل سے نبوت کو اٹھا لیا۔ تو کیسا متقی ہے یہ جو باپ کا احترام نہیں کرا؟ ایک طرف، ایک دن خیال آ ہی گیا، زندان کا چکر لگا رہے تھے تو خیال آیا کہ چلو باپ کو بھی دیکھ لیں، پہنچے، دیکھا بہت خستہ حال ہے، اندھا ہو چکا ہے، خوب جا کے حال احوال پوچھ کے کہا کہ کوئی آخر خواہش ہے تو بتلاؤ۔ شاہجہاں نے کہا کہ کچھ نہیں، اب تو آخری عمر ہے، مرنے والا ہوں، لیکن اب تم نے کہہ ہی دیا ہے، تو اگر کچھ کر سکتے ہو تو کچھ بچوں کو بھیج دوں، میں قرآن پڑھا دوں، اور یہ کہ مسور کی دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اورنگزیب نے نہایت ہی نفرت کے ساتھ جواب دیا، اندھے ہو گئے ہو، تخت و تاج چھن چکا ہے، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، لیکن بادشاہت کا شوق سر سے نہیں نکلا۔ تاریخ نے الفاظ کوٹ کی، بتلانا یہ مقصود عزیزوں کہ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، چاہے تخت پر رہے نہ رہے، حکومت کرتا ہے، تو امام بطریق اولا حکومت کرتا ہے، کرتا ہے، کر رہا ہے، اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب سوال ہمارا وہی کھڑا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد بادشاہ ہے، تو کون سا بادشاہ؟ آج دنیا میں 57 کے قریب، 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، آپ 5-7 ہمارے جیسے برے لوگوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں، چلے ہم برے لوگ ہیں، ہمارے 2-4-5 سے ملک سائڈ پہ کرتے ہیں، باقی 50 تو ملک آپ کے اپنے ہیں۔ اب آپ بتائیے ان 50 ملکوں میں سے کس کو مانے آج کا وہ امام جو جس کی معرفت کا نہ ہونا سے کفر واجب ہو جائے؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے کی اگر نیئر ہسٹری بالکل پڑھیں تو پھر میں نام لے کے کہوں کیا صدام کو مانے، قذافی صاحب کو مانے، کس کو مانے؟ ان کے کارنامے جب دنیا کے سامنے آئے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ یہ کیا تھے، ورنہ تو لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا تھا انہیں. اعزاز محترم، تو پھر سوال وہی ہے یا نہیں؟ تو اب ہم نے جب قرآن سے سوال کیا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کیا. یہاں پر یہ ایک چیز ذہن میں کلیئر کرتا چلا جاؤں، جناب طالوت متفق علیہ طور پر، شیعہ سنی تمام جتنی بھی تفسیریں، حتیٰ دیگر مذاہب میں بھی جو جناب طالوت کا تذکرہ ہے، جناب طالوت نبی نہیں ہے، اپنے زمانے کے نبی نہیں تھے. جناب طالوت کو نبوت نہیں ملی کوئی بھی، نہ اسلام میں نہ غیر اسلام، اسلام میں نہ شیعہ نہ غیر شیعہ، کوئی بھی جناب طالوت کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے. اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جناب طالوت نبی نہیں ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوتا ملکا، اللہ نے طالوت کو ملک بنایا ہے. اب جب حضرت طالوت کو کہا ملک بنایا ہے تو عرض کیا کہ قوم ابھی تک رو رہی ہے، اللہ کے نبی سے درخواست کر رہی ہے کہ ہمارے لیے بادشاہ بناؤ، کوئی رہبر، کوئی ملک بناؤ. ادھر جب اللہ نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوتا ملکا تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے کھڑے ہو گئے. پس امتوں کا مزاج یہ ہے. تو جب پیغمبر نے کہا کہ امت موسیٰ کی شباہت میری امت میں ہے، تو اگر وہ کھڑے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے تو پیغمبر کی امت بھی کھڑی ہوئی ہے اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے. اب یہ سارا سلسلہ جب ہو گیا، جناب طالوت پیغمبر نے دنیا کے معیار کے سامنے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ غریب ہے، اللہ کا معیار بنایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے تمہارے اوپر منتخب کیا ہے اور اللہ نے اسے علم و طاقت عطا کی ہے. جب اللہ نے کی ہے تو اس کا مطلب جس کو اللہ عطا کرتا ہے وہ اور ہے، جس کو اللہ اس حالت میں دنیا میں لاتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا ہوتا ہے. کل یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ان دونوں میں فرق ہے نا. ایک انسان دنیا میں آ رہا ہے، پروردگار فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جب دنیا میں آتے ہو اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالتا ہے، کس حالت میں؟ کہ تم کچھ نہیں جانتے. ایک وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وزادہ ہو بسطن فی العلم والجسم، اس کو اللہ نے جسم دی ہے، طاقت دیا ہے، طاقت دی ہے اس کو اللہ نے، علم دیا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو یہی سے عرض کیا تھا کہ علم و طاقت تین طرح کا، یا علم و طاقت فطری ہے، یا کسبی اقتصادی ہے، یا وحدی اور الہی ہے. کیا فرق ہے ان میں تینوں میں؟ علم فطری کا حامل اور طاقت فطری کا حامل جب دنیا میں آتا ہے تو علم اور طاقت دونوں لے کر آتا ہے، لیکن یہ علم اور طاقت دونوں محدود ہوتے ہیں اس حد تک کہ وہ حامل جو آیا ہے لے کر اس علم کو، اس کی اپنی زندگی اس میں تکامل پیدا کر سکے. بس کون ہے یہ؟ اللہ نے تمام حیوانات جز انسان، الا انسان، انسان کو نکال دی، انسان کے علاوہ تمام حیوانات جتنے بھی آئے ہیں یہ سارے کے سارے حامل علم فطری اور طاقت فطری ہوتے ہیں. علم بھی لے کر آتے ہیں، طاقت بھی لے کر آتے ہیں. اب ہمارا اور آپ کے روز کا تجزیہ ہے یہ، مرغی کا بچہ چوزے سے نکلا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، دوڑتا یا نہیں دوڑتا؟ دانا چگنا اس کو آتا یا نہیں آتا؟ جو کچھ وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے، کبھی آپ نے چوزا اکیڈمی کا نام سنا ہے کہ کسی اکیڈمی میں جاتا ہوں حاصل کرنے درس؟ پرندوں کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے شکار تیرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی سوئمنگ اسکول جوائن نہیں کرتا، اسے کس نے سکھایا؟ مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، 8 گھنٹے کے اندر اندر مگرمچھ کا بچہ شکار شروع کر دیتا ہے، 8 گھنٹے میں، 8 گھنٹے کے اندر اندر اس کے پاس شکار کرنے کا علم بھی ہوتا ہے، شکار کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے. اللہ نے ان کو جو یہ علم دیا حیوانات کو، بعض حیوانات میں یہ اتنا پیچیدہ علم ہے کہ آج تک انسان کی عقل حیران ہے کہ اتنی پیچیدہ چیزیں ان کو پاس آئی کہاں سے، سیکھی کہاں نے، کہاں سے انہوں نے. انہی پیچیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز مکڑی کا جالا ہے. مکڑی کا جو جالا ہے وہ جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، مکڑی جس طریقے سے بناتی ہے، اس کے اندر ریاضی کی، میتھمیٹکس کی دقیق ترین حساب کتاب ہوتا ہے. اتنا دقیق ترین ہوتا ہے کہ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جس کا سر، جس کا دماغ سوئی کے سر کے برابر ہے، وہ اتنا پرفیکٹ اور اتنا دقیق جال کیسے بنا لیتی ہے. مکڑی کے اوپر کبھی عرض کروں گا آپ سے کہ مکڑی اللہ کی عجائبات میں سے کیا عجوبہ ہے. چونٹی پہ ایک صاحب نے تحقیق کی، بلکہ تحقیق نہیں کی، ہارون یحیٰ صاحب نے سر کے ایک رائٹر ہیں، انہوں نے جو غرب میں تحقیقات ہوئی ہیں چونٹی کے اوپر وہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ چونٹی ایک معجزہ انہوں نے کتاب لکھ دی. تو میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ قبلہ، یا تو آپ کو معجزے کی تعریف نہیں آتی، یا معجزے کے بارے میں آپ کا عقیدہ غلط ہے. اس لیے کہ اگر چھوٹی معجزہ ہوتی تو اللہ خود فرماتا کہ یہ ہمارے معجزات میں سے ہے. تمام حیوانات، تمام مخلوقات، ہر چیز کو اللہ نے کیا فرمایا، یہ ہماری آیات میں سے ہے. معجزہ اپنا ایک فلسفہ رکھتا ہے. صاحب معجزہ اپنی امامت اور نبوت کے اس بات کے لیے معجزے کو ظاہر کرتا ہے، اس پر قادر ہوتا ہے. اس کے پورے سلسلہ ہے، عجز سے نکلا ہے. یہ عجز کا کیا مطلب ہے؟ کہ صاحب معجزہ کے علاوہ کوئی اور اس کو انجام دینے پر قادر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ایک پورا بحث ہے معجزہ. ایک ہارون یحییٰ ہیں، ان کو چونٹی میں معجزہ نظر آ رہا ہے. وہ کوئی ہمارے ہاں مومنین ہیں جن کے گھر میں ہر روز معجزہ ہوتا رہتا ہے. معجزے کے لیے صاحب معجزہ ہو، صاحب معجزہ بھی اپنی نبوت یا امامت کے اس بات کے لیے، اس کے ایک پورا سلسلہ ہے. یہ ہمارے یہاں مسائل ہیں. ہر گھر میں معجزہ ہوا جا رہا ہے، ہر گھر میں معجزہ. معجزہ کے مطلب تو سمجھو بھائی، کیا ہے کیا. اب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 90% معجزات کی اگر آپ تحقیقات کریں گے، اب یہ صاحب معجزہ تو نہیں ہے، صاحب خانہ یہ معجزہ اگر میں کہوں، اہل خانہ یہ معجزہ کہہ لیں آپ انہیں، جن کے گھروں میں معجزے ہوتے ہیں، 90% کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مالی اقتصادی مشکل ہوتی. تو یہ چیزیں ان کو پر غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. بہرحال ہم موضوع سے دور ہو جائیں گے. کبھی موقع میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، انہی میں سے ایک اللہ تعالی کے جو یہ عجائبات ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کروں گا ہدایت کی بحث میں انشاءاللہ، کہ اللہ نے حیوانات کو جو علم دیا ہے اس کو دیکھ کر انسان کی عقل متحیر ہے. اب جو یہ علم لے کر آ رہا ہے، جو طاقت لے کر آ رہا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ علم بھی لے کر آ رہا ہے، طاقت بھی لے کر آ رہا ہے، پروردگار عطا کر رہا ہے، لیکن جو علم ہے محدود ہے. مکڑی صرف اپنا جالا بنا سکتی ہے اور ریاضی نہیں جانتی. کوئی بھی جانور کچھ اور نہیں کرتا. شیر میں بہت طاقتور ہوتی ہے، لیکن شیر اپنی طاقت کو صرف شکار میں استعمال کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ پوری ایک بحث ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جب دنیا میں آتی ہے علم و طاقت دونوں لے کر آتی ہے، لیکن کیا ہے؟ محدود ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، لا تعلمون شیئا، اب ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. کبھی انشاءاللہ یہ بھی ایک، یہ ابحاث ہے عزیزان من، ان پر دقت کی ضرورت ہے، ان پر بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان ہے کیا، کسے انسان کہتے ہیں، انسان کن چیزوں سے مرکب ہے، انسان کا کمال کس چیز میں ہے، انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف خلق کیا، کس اعتبار سے ضعیف ہے؟ دنیا میں آتا ہے تو سوائے پینے اور رونے کے کچھ نہیں جانتا، کلرز کیا، وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اتنا کمزور ہے کہ اس کے بچے کو، یہ سب سے ضعیف جانور، اس کا واحد انسان کا بچہ ہے جو چلنے پھرنے میں سال، ڈیڑھ سال، دو سال لگا دیتا ہے. چیزوں کو پکڑنے میں اس کو 3 یا 4 سال لگ جاتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں 10-12 سال لگ جاتے ہیں، عالم بننے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، پھر بھی عالم نہیں بن پاتا. نہ انسان کے پاس پنجے ہیں، نہ انسان کے پاس تیز دانت ہیں، نہ انسان کے پاس پر ہیں، نہ اس کی دم ہے، کوئی چیز نہیں ہے انسان میں. کیا چیز ہے؟ نہ اس کی کھال مضبوط ہے، نہ اس کے جسم پر بال ہے. ہر اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ نے تمام جتنے حیوانات ہیں ان کے مقابلے پر انسان کو ضعیف خلق کیا ہے. اب یہ جو طاقت حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، دونوں اکتسابی ہیں. کوئی علم حاصل کر کے عالم بن جاتا ہے، کوئی باڈی بلڈنگ کر کے پہلوان بن جاتا ہے. ایک علم اکتساب کرتا ہے، ایک طاقت اکتساب کرتا ہے، جتنی بھی کر سکے، جہاں تک بھی جا سکے. لیکن انسان محدود ہے، ایک حد سے زیادہ نہ علم حاصل کر پاتا ہے، نہ ایک حد سے زیادہ طاقت. تیسرا کون ہے؟ علم الہی اور طاقت الہی. وہ علم و طاقت جو اللہ کسی کو خاص طور پر عطا کرتا ہے. یہ کون سی علم و طاقت ہے؟ اس میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جہت سے یہ مشابہ ہے علم فطری سے، جیسے باقی حیوانات ہیں. کس اعتبار سے؟ جس طرح سے باقی تمام حیوانات دنیا میں آتے ہیں، حامل علم فطری دنیا میں آتا ہے، علم لے کر آتا ہے، طاقت لے کر آتا ہے، اسی طرح سے حامل علم الہی، طاقت الہی جب دنیا میں آتا ہے تو علم اور طاقت دونوں لے کر آتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو علم بھی لے کر آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو طاقت بھی لے کر آتا ہے. لیکن فطری سے فرق کیا ہے اس کا؟ علم فطری کا حامل، طاقت فطری کا حامل محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، اس کی طاقت بھی محدود ہے. لیکن جو حامل علم الہی ہوتا ہے، اس کا علم بلا محدود ہوتا ہے، اس کی طاقت بھی لامحدود ہوتی ہے. بھئی علم لامحدود ہے، تبھی روایت میں ملا کہ جب رسول اکرم تین دن کے بعد گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر اور مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر لیا تو میرے مولا نے سلام کیا، تب آنکھ کھولی، رسول کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد رسول نے مسکرا کر علی کی طرف دیکھا، کہا علی کچھ سناؤ تو میرا مولا وہی کہہ رہا ہے. مولا کیا سناؤ؟ تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ. اس لیے کہ لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو جب تم جانور، ایک حیوان، معمولی سا کیڑا، اس کے علم کی جب بات ہوتی ہے تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے امام یا نبی پر جب بات کرو اعتراض شروع کر دیتے ہو. کم از کم امام کو، نبی کو ان حیوانات سے بلند ہی مان لو. لہذا دیکھیں، علم لے کر آیا ہے اس نے سنا سکتا ہے، طاقت لے کر آیا ہے تبھی وہ واقعہ ہوا ہے کہ میرے مولا نے جھولے میں میٹے میٹے اشتر کے دو ٹکڑے کیے ہیں اور اشتر کے یہاں دو ٹکڑے کر کر اپنی ننی ننی انگلیوں سے علی یہی بتلا رہے ہیں کہ آج میں حامل علم طاقت الہی ہوں، تو میں اگر بچپن میں ہوں تب بھی میری انگلیوں میں اتنی ہی طاقت ہوگی جتنی خیبر کے دن دروازہ اکھاڑتے ہوئے ہو. ہے طاقت ہے. اور اب صرف یہ ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہ ہماری بحث سے مربوط نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، کہ امام سے جب تک اتصال پیدا، یہ جو امام ہے نا، امام اس کا کمال، میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، نہ اس کا علم بڑھ سکتا ہے ایک حد سے زیادہ، نہ طاقت بڑھ سکتی ہے. لیکن امام وہ مقام ہے، امام وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو امام سے اپنے آپ کو متصل کر لے، صحیح معنی میں، صحیح معنی میں، یہ شرط لگا کے کہہ رہا ہوں، صحیح معنی میں جو امام سے اپنے آپ کو متصل کر لے، اس کا علم بلا محدود ہو جاتا ہے، اس کی طاقت بلا محدود ہو جاتی ہے. اب یہ موقع ملا، ورنہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی موقع ملا، خود انسان کے حوالے سے، خود انسان کے حوالے سے دیکھیے انسان کی حیثیت کیا ہے، یہ آئمہ بتلاتے ہیں. ہماری کیا، اب ہماری اپنی ایک ذہنیت ہے، ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، جب بھی سوچتے ہیں ہماری پہلی بات یہ ہوتی ہے ہم مولا جیسے کہیں ہو سکتے ہیں، ہم مولا جیسے نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ. امام سے پوچھو امام کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے امام ہونا اور بات ہے، امام جیسا ہونا اور بات ہے. ہم کبھی بھی امام نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جناب سلیمان کو السلمان من اہل البیت کہہ کر پیغمبر یہ بتلا رہے ہیں کہ منیت کی مقام تک پہنچ سکتے ہو، کوشش تو کر کر دیکھو۔ اسی لیے زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے کہ جو اہل تشیع میں روح کی حیثیت رکھتی ہے، شاید ہی کوئی ہو جس نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ مطالعہ نہ کیا ہو، ایک دفعہ تو تقریباً ہر ایک نے پڑھی ہے۔ کیا کہہ رہے امام اس میں؟ اس میں امام ہم سے زیارت عاشورہ میں، اتنے معارف ہیں زیارت عاشورہ کے اندر کہ آپ تصور نہیں فرما سکتے، زیارت عاشورہ میں امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں وہ مقام محمود عطا کر کہ جس کا وعدہ تم نے اہل بیت سے کیا ہے۔ تو امام ہمیں لے جانا چاہتا ہے اس مقام تک، اب کیسے جائیں، کیسے ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ آبھاس ہے، پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو علم بلا محدود، طاقت بلا محدود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بنی اسرائیل مان نہیں رہے، تاکہ ہمیں علامت چاہیے کہ تالوت ہی ہمارا رہنما ہے۔ بعض اوقات اس حد تک عوام آ جاتی ہے کہ پیغمبر کی زبان کے باوجود، ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل جناب اشمول کو نبی نہیں مانتے تھے، نبی مانتے ہیں، لیکن نبی کے ماننے کے باوجود جناب تالوت کی بادشاہت کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا اس قالا لہم نبی یہم ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون و تحملہ الملائکۃ۔ مجھے یہاں اس آیت میں نبی کی مظلومیت دکھائی دے رہی ہے کہ نبی کا قول کفایت کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات عوام اتنی جاہل ہوتی ہے کہ نبی کے کہے ہوئے کو جھٹلا دیتی ہے، تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب امت نبی کے ہوتے ہوئے اس کے قول کو نہیں مان رہی تو نبی کے شہادت کے 70 دن کے بعد نہ مانے، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، نبی کے موجود ہیں، ان سب کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو جناب اشمول کے ساتھ ہیں سب کے سب صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابی ہوتے ہوئے رسول کی بات نہیں مان رہے، یہاں تاریخ اسلام بھری پڑی بھی ہے، بہرحال موقع نہیں ہے، نہیں مانا انہوں نے۔ اب جناب اشمول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکومت کی، ملک کی، ملکوت جو اس نے ملک بننا ہے، اس کی نشانی آیت کیا ہے؟ ایاتیکم التابوت، تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینتم من ربکم، جس تابوت میں تمہارے پروردگار کی جانب سے کیا ہے؟ سکینہ۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکون کو۔ اب یہ ایک بحث ہے سکینہ کی، کبھی موقع ملا انشاءاللہ، یہ چونکہ ایک ہر چیز ایک مفصل بحث ہے اپنے اندر۔ قرآن نے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو نازل کیا، کن کن چیزوں سے سکینہ کو نسبت دی، سکون سے قرآن کی کیا مراد ہے، یہ ابحاس ہے، لیکن جو ابھی مقصود نظر ہے اس پر غور کیجئے گا۔ اللہ بھیجے گا تمہارے پاس تابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت، جس میں کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے سکینہ ہے، اور کیا ہے اس میں؟ بقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا جو ترک کیا ہوا مال ہے، چیزیں ہیں، ان کے بقیہ جات ہیں اس کے اندر۔ اور علامت تیسری کیا ہے؟ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، حمل کیے ہوئے ہوں گے۔ تابوت سکینہ، تاریخ میں اس تابوت کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ تابوت سکینہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ عزیزوں کو تابوت ہے، مورخین نے لکھا کہ یہ وہ تابوت، وہ صندوق ہے کہ جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو لٹا کر اور جناب موسیٰ کو نیل کے حوالے کر دیا. اب یہ تابوت قصہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، تیرتا بھاگ گیا اور جو کچھ بھی ہوا. اب آپ تاریخ ابن اسیر اٹھا لیں، تاریخ ابن کثیر اٹھا لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا لیں، جو مرضی تاریخ طبری اٹھا لیں، جو مرضی تاریخ اٹھا لیں، مسلمانوں کی تاریخ چھوڑ دیں، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تاریخ اٹھا لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بنی اسرائیل نے اس تابوت کا احترام کیا تب تک دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہوئے. جب تک اس تابوت کا احترام کیا، جب تک یہ تابوت ان کے نزدیک محترم تھا، اس کا احترام کر رہے تھے، تب تک دنیا میں عزت تھی، باعزت تھے، ترقی کر رہے تھے، پھیل رہے تھے، پھول رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی. اس تابوت کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی. جب انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کی تو کیا ہوا، اللہ نے ان کو آفات میں مبتلا کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جالوت کا جب زمانہ آیا، اس نے یہ تابوت اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ کیونکہ بے حرمتی کیا کرتے تھے، لیکن اندر سے عقیدہ یہی تھا کہ یہ تابوت ہمیں آفات سے بچا لیتا ہے. ان کے اس عقیدے کی بنا پر کہ یہ اس کو متبرک بہرحال سمجھتے تھے، یادگار سمجھتے تھے اپنے نبی کی، جالوت نے اس تابوت کو اٹھا لیا. جب تابوت کو اس نے اٹھایا اور غصب کر کے رکھا تو جالوت کے اوپر آفتیں آنا شروع ہو گئیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا. کبھی اس کے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، کبھی کیا ہوتا، کبھی کیا ہوتا. اس نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے اس تابوت کی وجہ سے، یہ اس تابوت کی وجہ سے ہے، لہذا اس تابوت کو اس نے کہا نکالو، بھیج دو اس کو. اب بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اس نے ایک بیل گاڑی، دو بیل اس نے جتے ہوئے، اس کے اوپر رکھا اور کہا ان کو ہکا دو، لے جاؤ، یہ جہاں جائیں بس چلا جائے تابوت، ہم تاکہ آفات سے جان چھڑائیں. اب یہ تابوت اس نے روانہ کر دیا. روانہ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ اس نے اس تابوت کو توڑنا چاہا. جب اس نے اس تابوت پر حملہ کیا تو تابوت سے ایک تیز نور نکلا اور اس کو کبھی جھٹکا لگا، یہ بھر گر گیا، یعنی بجلی نکلی. اور پھر اس نے خوف کے عالم میں اس تابوت کو رکھا، کہا جانے دو اسے. بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی نقل کیا کہ اس نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں اسے توڑ نہیں سکتا، لہذا اس نے جانے دیا. اب یہ یہاں سے تابوت گیا. بعض نے لکھا کہ یہ بیل لے کر گئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے کسی جگہ رکھوا دیا اور بعد میں فرشتے اٹھا کر لے گئے. اب جب جناب اشمعیل نے یہ کہا کہ اس کی ملک کی، اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت آئے گا واپس تمہارے پاس، ان کے اندر تو قوت نہیں ہے جالوت سے تابوت لینے کی، تو تابوت کو اللہ بھجوائے گا اور ملائکہ لے کر آئیں گے. تو جب یہ واقعہ یہاں پر یہ ہوا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیش آ رہی ہیں اور تابوت ان تک پہنچ گیا. اب میرا صرف یہاں پر ٹھہر کر تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سے یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ استدلال کر کے بتاؤ کہ زیارت، زری کا بوسہ، قبر کی زیارت، زری کا بوسہ کہاں ہے قرآن میں، کس نے کہا ہے کہ ان کا احترام کرو، تو عزیزان محترم، قرآن ایک تابوت کا ذکر کر رہا ہے. سارا عالم اسلام نہیں، یہودی اور عیسائی تک متفق ہے کہ کون سا تابوت ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ نے سکینہ سکون رکھا، اور کیا رکھا، اور کیا تھا اس میں، بقیت مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، آل ہارون اور آل موسیٰ کے بقیہ جات جو انہوں نے چھوڑے تھے وہ اس کے اندر تھے، خود نہیں تھے، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. جس تابوت میں معصوم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے وہ تابوت تابوت سکینہ بن جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا حامل اہمیت ہو جاتا ہے، احترام ہو جاتا ہے، تو جس قبر، جس زمین، جس صندوق میں خود معصوم موجود ہو، وہ کیسے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کیسے برکات؟ اسی لیے دیکھیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو معصوم سے منسوب ہو جائیں وہ شاعر اللہ میں سے ہو جاتی ہیں. اور کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر کی تعظیم قلوب کے تقوی کی باعث بنتی ہے. تو جب تک کوئی قوم اپنے شاعر کی تعظیم کرتی رہتی ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ ترقی کرتی رہتی ہے. جو اپنے شاعر کی کا احترام چھوڑ دے، بے احترامی کرنے لگے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. شاعر جو معصوم سے منسوب ہو جائے، عزاداری ہمارے شاعر میں سے ہے، بزرگ ترین شاعر الہی میں سے عزاداری ہے، اس کا تحفظ ہماری قوم پر واجب ہے، واجب ہے ہم پر. اگر ہم نے عزاداری کا تحفظ نہیں کیا تو خدا ہمیں اسی طرح سے ذلیل و خوار کرے گا جس طرح سے اس نے بنی اسرائیل کو کیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت پیدا کریں تو اپنے شاعر کا احترام کرنا سیکھیں، چاہے دشمن داخلی ہو چاہے خارجی، دونوں سے اس کی حفاظت ضروری ہے. اور جس طرح سے شاعر کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے شہداء کا احترام. دیکھیے، جب باطل حملہ کرتا ہے کسی قوم پر، جالوت کیوں لے کے گیا تھا یہ تابوت؟ اس لیے کہ باطل کے ہاتھ میں شاعر کا ہونا خود شاعر کی بے حرمتی ہے، اور وہ بے حرمتی کرتا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس کے کسی قوم کے تقدسات ختم ہو جائیں. جب کسی قوم کے تقدسات ختم ہو جاتے ہیں تو اس قوم میں نہ تقویٰ رہتا ہے نہ ایمان رہتا ہے. جب آپ نے اس کی قوت ایمانی کو توڑ دیا تو اب وہ قوم کمزور ہو گئی. آج بھی باطل یہی سب کچھ کر رہا ہے. یہ جو آج سے تقریباً ایک صدی پہلے مدینہ الرسول میں بقیہ کے اوپر آفت آئی تھی، کیا تھی؟ یہ یہی آفت تھی. مقدسات کو، شاعر الہی کو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا تاکہ لوگوں کے ایمان میں کمی پیدا ہو. یہ جو ابھی تازہ حادثات پیش آئے ہیں منا کے، یہ کیا ہے؟ مقدسات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر ہمیں حق نہیں ہے سوال کرنے کا کہ کربلا میں اس سے چار گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اربعین پر بھی ہوں گے، پچھلے کئی سالوں سے جا رہے ہیں. کبھی کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آیا، کبھی کوئی مشکل پیش آئی، دشمن کوئی خراب کاری کرے الگ موضوع ہے، لیکن مومنین کے اپنے ہاتھ میں کنٹرول ہوتے ہوئے کبھی کچھ ہوا؟ اس سے چار گنا زیادہ. کربلا مدینہ سے چار گنا چھوٹا ہے، چار گنا رش اس میں زیادہ آتا ہے، اس کے باوجود آج تک کچھ ہوا؟ تو مانو نا کہ اتنی دولت جمع کر کے اپنے محل سرا سجانے والے، سونے کی تغاریوں میں کھانے والے، جتنا پیسہ ہے اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں. اگر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اور جو کچھ بھی ہوا منا میں وہ سب جان بوجھ کر ہوا ہے، انہوں نے جو کیا وہ کیا. لیکن میری آپ لوگوں سے بھی شکایت ہے، اس انتظامیہ سے بھی ایک شکایت ہے کہ جس وقت، جس کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہے وہ ہے حق. ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے شکایت کر بھی اسی لیے رہا ہوں. اسی حادثے میں ایم ڈبلیو ایم کے جنرل سیکرٹری، جو قم کے جنرل سیکرٹری تھے، مولانا فخر الدین صاحب شہید، اسی ظلم کا شکار ہوئے. اسی بربریت میں، انتہائی مظلومیت کے ساتھ وہ حاجی مارا گیا. کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے ایک فاتحہ کرا دیں؟ کہ اس عالم دین کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا احتجاج ہو جائے؟ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کی لاش کو منگوایا جائے، احترام کے ساتھ یہاں دفنایا جائے؟ عزیزان من، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی حزب کا، کسی پارٹی کا جنرل سیکرٹری اتنی مظلومیت کا شکار ہے تو عوام آپ سے کیا توقع رکھے؟ تو میں شکایت کیجئے گا کل کو کہ عوام ہمارا ساتھ نہیں دیتی. آپ شاعر کی تعظیم نہیں سکھائیں گے، لوگ بکھر جائیں گے. آپ اپنے شہداء کی حفاظت نہیں کریں گے، قوم مر جائے گی. امام حسین کربلا میں کیا سکھا کر جا رہے ہیں؟ یہی سکھا رہے ہیں کہ جو قوم اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہے زندہ رہتی ہے. 1400 سال سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اس شہید مظلوم کے کیا قصور ہے. بہرحال یہ نکات ہیں, ان پر غور کیجئے گا. جب تک اب دیکھیے معصوم کسی تابوت میں لیٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ خدا کے نزدیک محترم ہو جاتا ہے, تو جہاں خود معصوم کا جسد اطہر موجود ہو وہ جگہ کتنی با احترام ہوگی اللہ کے نزدیک. تابوت سکینہ آ گیا. اب تابوت سکینہ کے آنے کے بعد اب چھو چرا کی گنجائش نہیں ہے. کیا ہے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے. اب یہ فوج تیار ہوئی. اب فوج تیار ہونے کے بعد جب لشکر تیار ہوا ہے تو ایک مسئلہ ہے, ایک مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ جالوت جو بد مقابل ہے اس کو پتا لگا کہ تالوت نامی انہوں نے کو بادشاہ بنا لیا ہے, یہ جنگی تیاری کر رہے ہیں, اس نے بھی جنگی تیاری شروع کر دی. اب جالوت نے جب جنگی تیاری کی تو وہ مقتدر ہے اپنے زمانے کا, طاغوت ہے اپنے زمانے کا. تو اس نے جیسے آج مقتدر جب ہوتی ہے کوئی حکومت تو کتنا اسلحہ لے کر آتی ہے, کتنا کچھ جمع کر کے لے کر آتے ہیں, اتنا بڑے بڑے ٹینک اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقتدر ہے. اس زمانے کا طاغوت نے کیا کیا؟ جالوت نے اپنی فوج میں ایک شخص کو داخل کیا, اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے لایا. کون تھا یہ؟ یہ قوم عاد جو تھی. قوم عاد کا نام سنا ہے آپ نے قرآن میں, ذکر سنا ہوگا. قوم عاد پہاڑوں میں رہا کرتی تھی اور قرآن کی گواہی کے مطابق پہاڑوں کو کھود کھود کر اس میں گھر بنا کر رہتی تھی. روایات میں ملا ہے کہ یہ عام آدمی سے کم از کم 10 گنا بڑے قد کے لوگ تھے. کم از کم 10 گنا اتنی بڑی ہائٹ کے لوگ تھے اور اتنے اونچے ہونے کی وجہ سے اور قد و قامت ہونے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کو توڑا کرتے تھے, اس میں رہا کرتے تھے. ان کی طاقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو کہ تم کیا چیز ہو, ہم نے تم سے زیادہ طاقتوروں کو نیست و نابود کر دیا. کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. عذاب الہی خود سے ایک موضوع ہے. تو اللہ نے ان کو جب پہاڑوں کو توڑ دیا کرتے تھے ہاتھوں سے, ان کو نیست و نابود کر دیا, تم چیز کیا ہو؟ جب قوم عاد پر عذاب آیا ساری قوم مر گئی. ایک بچہ ان کی قوم کا جو کسی کام سے کسی وجہ سے علاقے سے عذاب کے علاقے سے باہر تھا اور نابالغ بھی تھا, دو وجوہات, یہ عذاب سے بچ گیا. اور پھر جب یہ بڑا ہوا تو اب پورا ایک دیو ہے, اس نے اپنا علاقہ چھوڑا اور دوسرے علاقوں میں چلا گیا. جب دوسرے علاقوں میں گیا تو اب یہ اتنا بڑا آدمی, جہاں چاہتا حملہ کرتا, لوگوں کو کھا جاتا, پی جاتا, جو کرتا, اتنا بڑا آدمی. تو جالوت کو جب معلوم ہوا تو یہ اس کو لے کر آیا. اب جالوت کی جو فوج ہے اس کا قوی ترین ہتھیار یہ دیو ہے. جالوت کی فوج کا سب سے قوی ہتھیار کیا؟ یہ دیو. جالوت اسے لے آیا. جب جالوت اس کو لے کر آیا, اب جالوت کی جو فوج تھی اس کی خبریں وہاں پہنچی. اللہ کے نبی نے گواہی دی, آیت بھجوائی, تابوت بھجوایا, سب کچھ ہے, لیکن جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ وہ ایک آدمی 10 آدمیوں کو گو کر کے گرا دیتا ہے, کچل دیتا ہے, تو اب فوج میں ایک سراسیمگی کی کیفیت میں ہو گئی پیدا. ابھی تک جو قتال 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 کہہ رہے تھے ان کے چہروں پر سے ہوائیاں گڑ گئیں کہ یہ کیا ہوا, یہ تو اتنی طاقتور قوم آ گئی. جناب تالوت کو بھی خیال آیا, جناب اشمون بھی پریشان ہوئے کہ یا اللہ اس سے کون مقابلہ کرے گا. تو اللہ نے جناب اشمون کو خبر دی کہ اس کو قتل وہ کرے گا جسے حضرت موسیٰ کی زرہ پوری آ جائے. یہ جو تابوت ہے, اس تابوت میں جو سامان رکھا ہوا ہے اس میں سے ایک چیز جناب موسیٰ کی زرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کا نبوت کے اعتبار سے جو حقیقی وارث ہے یہ زرہ صرف اسے آئے گی اور کسی کو نہیں آ سکتی. توجہ فرمائیے آپ نے, یہ زرہ موسیٰ کے تبرکات میں سے ہے اور معصوم نبی کا ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے. یہ ہوا پیش آیا, تاریخ نے لکھا ہے, جا کر دیکھ لیجئے. ہمارے علاوہ اہل سنت نے بھی نقل کیا. کیا انہوں نے یہ بتایا کہ جس کو یہ ذرہ پوری آ جائے گی, اب پورے ملک میں اعلان ہو گیا کہ بھائی جہاں جہاں لوگ ہیں آ جائیں تاکہ دیکھا جائے یہ ذرہ کس کو پوری آئے گی. سب نے ذرہ پہن لی لیکن کسی کو یہ ذرہ پوری نہیں آئی. جناب لادی کی ہی اولاد کی ایک شاخ سے جناب آسا ہیں. آسا کے 10 بیٹے خود اور 9 بیٹوں کو لے کر جناب تالوت کی فوج میں موجود ہیں جہاد کے لیے. 10واں بیٹا جو ہے اس کو چھوڑا ہے بکریاں چرانے کے لیے, نوجوان ہے. اب جب پورے لشکر کو جس جس کو موقع مل سکا پہنا کر دیکھ لیا, ذرا کسی کو پوری نہیں آئی, تو سوال ہوا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا. تو جناب آسا نے کہا بھائی میرا ایک بیٹا ہے اسے میں چھوڑ کر آیا ہوں, بکریاں چراتا ہے. کہا اس کو بلاؤ. کہا وہ تو بکریاں چراتا ہے, اس نے کبھی کوئی جہاد کی ٹریننگ نہیں لی, کبھی جنگ نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کیا اور بالکل نازک سا بچہ ہے. کہنے بلاؤ. جب بلایا اور اس بچے کو جوان کو زرہ پہنائی گئی تو جو زرہ کسی پہ پوری نہیں آ رہی تھی وہ اس جوان پہ پوری آ گئی. کون ہے یہ جناب جوان؟ جناب داؤد علیہ السلام. پس امام کی ایک علامت, معصوم کی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کا ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے. ایک تو اس واقعے میں اور ویسے بھی قرآن میں بھی ہے, دو باتیں صاحب. ایک تو یہ کہ نبی کا ورثہ ہوتا ہے, نبی کا ورثہ ہوتا ہے. دوسرا وہ ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا بھی ہے. نبی کا ورثہ ہوتا ہے, یہی تو جناب زہرا کہہ رہی تھی, یہی تو کہہ رہی تھی میری بیوی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا نہیں نہیں ہوتا, ہم نے سنا ہے رسول اللہ ہم سے. کہا حسن بن فضال امام اعظم کی خدمت میں تشریف لے گئے. اب یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے. کہنے لگے قبلہ بزرگوں کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں کہ جو رافضہ جس کا جواب نہ دے سکے, شیعہ جس کا جواب نہ دے, ایسی کوئی فضیلت. وہ بہت سوچا بہت سوچا, پھر کہنے لگے کہ یہ جو آس پاس دفن ہے پہلو میں, یہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں. کہا یہ تو آپ نے واقعی بڑی, اس فضیلت کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا, واقعی بڑی فضیلت. لیکن قبلہ یہ فضیلت تو اس وقت فضیلت ہوگی اگر یہ زمین غصب کی نہ ہو. اگر زمین غصب کی ہو تو پھر فضیلت کہے گی. کہا نہیں نہیں غصب کی نہیں ہے. کہا تو کیا انہوں نے خریدی تھی؟ کہا نہیں نہیں انہوں نے نہیں خریدی تھی. پھر کہاں سے آئی؟ کہا ان کی بیٹیوں نے ہبا کی تھی. کہا اچھا تو پھر ان کی بیٹیوں نے خریدی ہوگی. کہا نہیں خریدی نہیں تھی ان کی بیٹیوں نے, ان کی بیٹیوں کو نبی سے وراثت میں ملی تھی. کہنے قبلہ بس پھر دو سوالوں کے جواب دے دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں وراثت کے قانون کے مطابق بیوی کے لیے 8واں حصہ ہوتا ہے. ایک ہو تو 8واں, دو ہو تو ہر ایک کو 16واں, تین ہو تو 24واں. اور جس وقت پیغمبر کا وصال ہوا, انتقال ہوا, شہادت ہوئی, اس وقت کم از کم 9 بیویاں حیات تھیں. تو ایک بیوی پہ اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو 72واں حصہ آتا ہے. 72 حصے میں تو ایک بالغ سے زیادہ جگہ نہیں بنتی, قبر کی جگہ کہاں سے آئی؟ اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے حل کریں گے کہ جب نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی تو وراثت نہیں تھی, جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو وراثت آ گئی. نبی کا ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے. کیسے پہچانتا ہے؟ مولا کائنات مسجد میں ہے, جناب عباس تشریف لائے. اب جناب عباس نے خود یہ کیا یا لوگوں نے ان کو مجبور کیا؟ انہوں نے آ کر کہا علی میں بھی رسول کا وارث ہوں اور مجھے بھی رسول کے ترکے میں سے چاہیے. بس جناب عباس بھی رسول کی وراثت کے قائل تھے. مولا کائنات نے کہا دیکھو میرے پاس جو رسول کے پاس سے پہنچا ہے چار چیزیں ہیں, رسول کا امامہ ہے, رسول کی زرہ ہے, تلوار ہے اور گھوڑا ہے. تو ایسا کرتے میں یہاں لے آتا ہوں چاروں چیزیں, تم جو بھی چیز پہن کر لے جاؤ گے وہ لے جانا, اور گھوڑا اگر لے جا سکو تو لے جانا. کہا ٹھیک ہے لاؤ. سب جمع ہو گئے مسجد میں,
مولا کائنات نے سامان لا کے رکھ دیا. اب جناب عباس زمین پر بیٹھے, رسول کا امامہ سر پہ رکھا, پورا نہیں آیا, زرہ پہنی پوری نہیں آئی, تلوار لگائی حمائل نہیں ہو رہی. اب جناب عباس نے چاہا کہ زمین سے بلند ہو تو جناب عباس سے اٹھا نہیں گیا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید تلوار کا وزن زیادہ ہو, انہوں نے تلوار کھول دی, پھر بھی زمین سے نہیں اٹھ سکے. تو سوچا شاید زرہ کا وزن زیادہ ہو, زرہ اتار دی, پھر بھی نہیں اٹھ سکے. آخر میں مجبور ہو کے امامہ بھی اتار دیا. جب سب کچھ اتار دیا تو پھر خیال آیا کہ چلو یہ تو اور تھا, گھوڑا تو میں لے جاؤں گا. جیسے ہی گھوڑے کے نزدیک پہنچے اس نے جو لتی ماری بے ہوش ہو گئے. اب لوگ ہوش میں لے کر آئے, اٹھے, کہنے لگے کہ یا علی اگر یہی ہے تو اب تم یہ کر کے دکھلاؤ. مولا کائنات نے امامہ پہنا, پورا آیا, زرہ پہنی پوری آئی, تلوار کو حمائل کیا, اپنی جگہ سے اٹھے, گھوڑے پر بیٹھے, ایک چکر لگایا, نیچے اتر آئے. لیکن اسی پر مولا کائنات نے بس نہیں کیا, آواز دے کر بلوایا مولا حسن کو. حسن امام, اب خود امام علی بزرگ ہیں, بڑے ہیں, امام حسن بچے ہیں. بلایا, کہا حسن یہ ساری چیزیں پہن کر دکھاؤ. امام حسن بچے ہیں, جب انہوں نے امامہ پہنا پورا آ گیا, زرہ پہنی پوری آ گئی, تلوار لگائی حمائل کی, گھوڑے پر بیٹھے چکر لگایا, جیسے ہی اترے امام نے آواز دی حسین اب تم آ گیا ہو. امامہ پہنایا پورا آ گیا, زرہ پہنائی پوری آ گئی, تلوار لگائی گھوڑے پر بیٹھے اتر کر آ گئے. مولا کائنات نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ورثہ اپنے وارثوں کو پہچانتا ہے. تو عزیزان من, اب یہ اب بھی آج بھی اب بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب انشاءاللہ ہمارا امام ظہور کرے گا, تو یاد رکھنا امام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب تبرکات نبی ہوتا ہے. تو جس کے پاس, جس کسی کے پاس بھی رسول کا امامہ ہوگا, رسول کی تلوار ہوگی, رسول کی زرہ ہوگی, وہی امام زمان ہوگا, اور ہے انشاءاللہ. اب جناب داؤد نے یہ پہنا, اور جناب داؤد کے آنے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ بس یہ وہی ہے جو قتل کرے گا. اس ایمان کے ساتھ یہ لوگ چلے. اب جب چلے تو منافقین مسلمین دونوں ساتھ ساتھ ہیں. آگے چل کر جناب طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر من شرب منہ فلیس منی. اب میں چونکہ آپ کا وقت سے زیادہ لے چکا ہوں, میں مختصر کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آج اس گفتگو کو میں نے انجام تک نہیں پہنچایا آگے کی گفتگو مشکل ہو جائے گی. جو اضافی وقت لے رہا ہوں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, رضا بھائی معذرت کے ساتھ صرف کچھ دقیقت. عزیزان محترم, کیا ہوا کہ یہ جناب داؤد کو لے کر چلے, تو جناب طالوت نے اعلان کیا کہ اللہ تمہیں ابتلا کرے گا نہر سے, جس نے اس سے پیا وہ ہم سے نہیں. کتنا صرف چکھے, ایک گھوٹ, اس سے زیادہ جس نے بھی ایک گھوٹ سے زیادہ اجازت نہیں. خدا جانے سنت پروردگار کیسی سنت ہے کہ حق والوں کو پانی سے امتحان کرتا ہے. حق والوں کو پانی سے امتحان, نہایت تشنگی کے عالم میں پہنچے, جناب طالوت یاد دلاتے رہے, منافقین پانی میں گھس گئے, پانی پیتے رہے, یہ کہہ کر کہ اللہ کیسے اپنی نعمت کو بند کر سکتا ہے. دیکھیے یہ امتحانات ہوتے ہیں. کبھی ایک مفصل بحث تھی یہاں پہ بھی, یعنی ضرورت تھی کچھ باتوں کی, لیکن عرض کروں گا بعد میں. اب کیا ہوا, تاریخ نے لکھا کہ سوائے 313 کے کسی نے جناب طالوت کی بات نہیں مانی, نہیں مانی بات. اب جب اس سے آگے بڑھے ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, آپ جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں, میں صرف وقت کی خاطر اب جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اب جب آگے بڑھے تو جو منافقین تھے طالوت جالوت کا لشکر دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے, آگے میدان میں رہ گئے صرف 313. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو منافقین تھے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, ہم نہیں لڑ سکتے جالوت کے ساتھ, تم جاؤ تم لڑو. اور فرمایا کہ وہ جن کو اللہ کی ملاقات پر یقین تھا وہ آگے بڑھے. آگے بڑھ کر انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جب انہوں نے یہ جملے کہے کہ پروردگار ہمیں صبر عطا کر, پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھ, پروردگار ہمیں قوم کافرین پر فتح اور نصرت عنایت فرما, تو پروردگار نے فرمایا کم من فئة قلیلا غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ, کہ اللہ کبھی کبھی ایک قلیل سے لشکر سے کے ذریعے سے ایک بڑے سے لشکر کو شکست دیتا ہے, قلیل کو غلبہ عطا کرتا ہے کثیر کے اوپر. اللہ اپنے اذن سے یہ کام کیا کرتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, مارکس بھی اس کا قائل ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پیغمبر نے کہا میری امت کی شباہت امت موسیٰ جیسی ہے, تو امت موسیٰ میں یہ واقعہ پیش آیا. کیا بیش واقعہ پیش آیا کہ مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنے زمانے کے طاغوت کا ایک بڑا لشکر دیکھ کر بھی اس کا مقابلہ کیا, اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو تاریخ نے دیکھا کہ اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو اپنے زمانے کے سب سے بڑے طاغوت کے خوفناک لشکر کے اوپر فتح عنایت کی. اگر اس کی مثال امت محمد میں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تاریخ میں زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کچھ ہی سال پہلے کا واقعہ تھا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے طاغوت اسرائیل وہ اپنی پوری فوج لے کر آیا, بڑے بڑے ٹینک لے کر آیا, جو منافقین تھے وہ دندرا کر بیٹھ گئے, مومنوں کی ایک مختصر سی جماعت جس کا نام حزب اللہ تھا وہ آگے بڑھی. اس کی زبان پر آج بھی یہ الفاظ تھے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو 31 دن میں اس چھوٹے سے لشکر نے اپنے زمانے کے طاغوت کو شکست دے کر بتایا کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. تو ہر دور میں ایسے مومن ہو, انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی مومن امام کے ظہور کے سلسلے میں اقدام کریں گے اور میرا مولا ظہور کرے گا. امام حسین کا لشکر آج ایک دن رہ گیا ہے امام حسین کو, ایک دن. کل امام حسین کی جو خیمہ گاہ ہے اسے دریا سے ہٹا دیا جائے گا, اور پھر ایک تشنگی کا عالم ہے, ایک سلسلہ ہے جو 3 دن تک حسین کے لشکر اور گھر والوں پر محیط ہوگا. مقاتل میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے, اس کو ذکر کیا ہے بعض علماء نے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے بچوں اپنے خاندان پر مقدم کیا, کیوں کیا؟ تو کہا کہ شاید احتمال دیا ہے علماء نے, فرماتے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام یہ چاہتے تھے کہ ان کے اصحاب زیادہ دیر تشنہ نہ رہیں, اصحاب زیادہ دیر پیاسے نہ رہیں, اس لیے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا, اپنے بچوں کو روک لیا حسین. میں یہ جملہ ایک دفعہ دہراؤں گا اور پھر آپ کا ذہن ایک مقام تک لے کے جاؤں گا. کیا فرمایا علماء نے کہا شاید احتمال یہ ہے کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اصحاب زیادہ دیر پیاسے رہیں اور تشنہ رہیں, تشنگی کا امتحان دیں. عزیزو بس اب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کو چھوڑ کر, امام حسین کو چھوڑ کر کربلا کا آخری شہید کون ہے؟ کون ہے جو کربلا میں امام حسین سے پہلے تک پیاسا رہا؟ امام حسین اصحاب کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کا تشنگی کا امتحان جلد ختم ہو جائے. کون ہے کہ جو امام حسین سے کچھ دیر پہلے تک تشنگی کا امتحان دے رہا تھا؟ کربلا کے اس آخری شہید کا نام ہے علی بن الاصغر. جس نے اپنے بابا کی تشنگی کا آخر تک ساتھ دیا ہے وہ علی اصغر. محسوس کیا آپ نے جناب علی اصغر کا مقام؟ جس نے اپنے بابا کی تشنگی کا آخری وقت تک ساتھ دیا ہے. سب چلے گئے ہیں نا، جناب علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، جناب عباس چلے گئے ہیں. اب خیمہ گاہ میں حسین کا آخری سپاہی. اور جب میرے مولا نے کہا کہ حل من مغیث یغیث ما، یہ صدا کا سننا تھا کہ علی اصغر اپنے جھولے میں تڑپنے لگے ہیں. مقاتل لکھتے ہیں کہ اتنے بے قراری کی ہے علی اصغر نے جھولے میں کہ بیبیوں کی رونے کی صدایں بلند ہو گئیں. امام حسین یہ سوچ کر کہ شاید میرا بیٹا کہیں پیاس سے نہ مر گیا ہو، خیمہ گاہ کی طرف پلٹے ہیں، آ کر آواز دی، زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا تمہارا علی اصغر کب جھولے میں بے قرار ہے، اسے قرار ہی نہیں آتا، بھیا کیا کرے؟ کہا لاؤ میرے اصغر کو میرے پاس لاؤ، میں کوشش کرتا ہوں شاید علی اصغر کو کچھ پانی مل جائے. میرا مولا اپنے علی اصغر کو لے کر چلا ہے، یہ آخری سپاہی ہے حسین کا. ارے لے کر چلے ہیں، میں نے اس دن کہا تھا نا کہ ہر کے لشکر سے جب ملے تھے حسین، تو حسین نے ان کے گھوڑوں کے سموں پر پانی اس لیے ڈالا تھا کہ یہ لشکر یاد رکھے کہ کربلا میں ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے، کربلا میں ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے. ارے جب حسین چلے تو علی اصغر کے ننھے سے چہرے پر جب دھوپ پڑی ہے تو میرے علی اصغر، علی اصغر کا چہرہ تھوڑا سرخ سا ہو گیا. ارے حسین نے اس لیے کہ میرے اصغر کو دھوپ کی تمازت نقصان نہ پہنچائے اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. اب اس عالم میں جب حسین آگے پڑے ہیں، لوگوں نے کہا کہ شاید حسین ابا کے دامن میں قرآن چھپا کر لا رہے ہیں. حسین آگے بڑھے، ابا کا دامن ہٹایا، اپنے 6 مہینے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہے ہیں ارے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے کوئی 2 گھونٹ پانی پلا دے. جب میرے مولا نے دیکھا کہ تردد کر رہے ہیں، علی اصغر کو ریت پر رکھ کر حسین کچھ قدم پیچھے ہٹے، وہاں عمر سعد نے حکم دیا، حربلا نے تیر چلے میں لگایا. جب حسین نے دیکھا کہ یہ پانی نہیں دے رہے، میرے مولا نے دوبارہ علی اصغر کو جلتی ریت پر سے اٹھایا. ابھی علی اصغر کو گود میں لیا ہی تھا، حرملا کا تیر چلا ہے. ارے میں نہیں جانتا علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میرا امام زیارت نہیں کہتا ہے، میرا سلام ہو اس تبلے رضی پر کہ جس کو باپ کی گود میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا.